أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا ودعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا تأتينا بآية من ربه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى آمنت بالله صدق الله العظيم. تو جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر صبر سے کام لیجئے اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور دن کے مختلف اوقات میں بھی امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ اپنی دونوں آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو سامان دیا ہے دنیا کی زیب و زینت کا، یہ تو ہم ان کو اس سامان میں آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے رب کا رزق یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے اوپر قائم رہیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تقوی کے لیے ہے. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے یہ کوئی کھلی نشانی کیوں لے کر نہیں آتے، تا تو کیا ان کے پاس وہ نشانی نہیں آ گئی جس میں گواہی ہے تمام پچھلے صحیفوں کی؟ اور اگر ہم ان کافروں کو اس سے پہلے ہی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کافر کہتے کہ اے پروردگار، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کر لیتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، تم عن قریب جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 135 تک، اور اسی پر سورہ طٰہٰ ختم ہوئی ہے۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کے، اور آپ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اور دن کے مختلف اطراف میں امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 130 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم دیے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا اور نماز کا۔ اور آیت کی ابتدا میں یہ بات فرمائی گئی کہ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ ان پر صبر سے کام لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے جب دین کا کام شروع کیا تو کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہیے اور صبر سے کام لیجئے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ہے۔ ایک جگہ میں سورۃ المزمل میں فرمایا گیا کہ آپ صبر سے کام لیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ سورۃ المزمل میں بھی یہ بات آئی، یہاں بھی یہ بات، اور بھی قرآن مجید میں فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہو، تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہو، تو اس کو طرح طرح سے تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں، نہ صرف آ سکتی ہیں بلکہ پیش آتی ہیں۔ کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کسی کی مرضی کی بات ہوگی تو خوش ہوگا، مرضی کے خلاف ہوگی تو ناراض ہوگا، اور مرضی کے خلاف ہوگی تو اپنے مختلف باتیں وہ منہ سے نکالنا شروع کرے گا۔ تو ایک داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، عالم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے مخاطبوں کی باتوں سے ناگواری نہ محسوس کرے بلکہ صبر سے کام لے، تبھی ناگواری تو ہو سکتی ہے، انسان انسان ہے۔ ایک جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ بہت تنگ ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، لیکن آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے اور سجدے کرنے والوں میں سے رہیے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے۔ تو طبعی تنگی ہونا، سینے کا تنگ ہونا، دل خراب ہونا، یہ تو ایک طبعی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی الٹی سیدھی بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو آدمی کو ایک طبعی ناگواری ہوتی ہے، اور اس طبعی ناگواری تک کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی ان باتوں سے تنگ ہوتا تھا۔ قرآن نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن ان کی باتیں سن کر ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکال دینا، یہی بہتر ہے، اور آدمی کو ان کے جواب کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو جو بات قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں ارشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی، وہی بات یہاں بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو آج کل ہم سب کا یہ مزاج بن گیا ہے، خاص طور پر اس دور میں، کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، بلکہ پتھر کا جواب اینٹ سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پتھر بھی مارے تو آپ اس کو اینٹ مارو، لیکن یہ طریقہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، یا پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، تو عام طور سے مقابلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فتنے پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور جو مخاطب ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے، ان کے مزاج میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر صبر سے کام لیا جائے اور ان کی نامناسب باتوں کو نظر انداز کر کے دین کی دعوت، اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا کام مسلسل کیا جائے، تو اس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور 23 سال کے اندر زبردست انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبر سے کام لے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید میں یہی بات فرمائی گئی کہ فاصبر علی ما یقولون، کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر سے کام لیجئے۔ آگے فرمایا کہ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کے وقت میں، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کے وقت میں، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے، یعنی مغرب اور عشاء کے وقت میں، واطراف النہار، اور دن کے مختلف اوقات میں، الظہر وغیرہ میں، لعلک ترضى، امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کے ساتھ دوسری جو چیز ذکر کی وہ ہے تسبیح اور تحمید، یعنی اللہ کا ذکر۔ اب یہ اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی جو اعلی ترین صورت ہے وہ نماز ہے، اعلی ترین صورت نماز ہے، اس لیے اس تسبیح اور تحمید کے اندر نماز سب سے پہلے داخل ہے۔ چنانچہ بہت سارے مفسرین نے اس تسبیح اور تحمید سے نماز مراد لی ہے، کہ آپ اپنی نمازوں میں مصروف رہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ لیکن اس میں نمازیں بھی شامل ہیں، تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ذکر اللہ کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس آیت کے مدلول کے اندر داخل ہیں۔ تو گویا دو کام کرنے کے ہو گئے، ایک صبر، فاصبر علی ما یقولون، دوسرا یہ ہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنا نماز کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، کلمہ طیبہ کی شکل میں، تیسرے کلمے کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں، صبر اور رجوع اللہ، صبر اور رجوع اللہ۔ اور تقریباً یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمائی گئی کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی اگر تم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک صبر اور دوسرے نماز. تو جو بات وہاں ارشاد فرمائی گئی کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی گئی کہ صبر سے کام لیجئے اور رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اس کی تعریف کیجئے. اور آخر میں فرمایا لعلک ترضى، امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ یہ کیسا نسخہ ہے کہ اگر آپ صبر سے کام لیتے رہے اور رجوع اللہ کا اہتمام کرتے رہے نماز اور دوسرے اذکار کی شکل میں، تو آپ اللہ تعالی سے راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو اور رب اس سے راضی ہو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ انسان اللہ سے راضی ہو اور اللہ انسان سے راضی ہو، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اور صوفیہ نے بھی فرمایا کہ تصوف کے بڑے مقامات ہیں، سب سے اونچا اور آخری مقام جو ہے وہ مقام رضا ہے. اور مقام رضا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے راضی ہو اور اللہ آدمی سے راضی ہو. اور اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. معلوم ہوا کہ سب سے اونچا مقام تصوف کے اندر اور دین کے اندر رضا ہے. اس لیے آدمی کو ہر وقت میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو بھی اللہ سے راضی رہے، اور اگر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، تکلیف آئی ہوئی ہے، تو بھی اللہ سے راضی رہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر نعمتیں ہوں تو آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر کوئی پریشانی اور تکلیف پیش آئی ہے تو بھی الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے ہر حالت میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دیکھنے میں میرے لیے تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف کئی خوشخبریوں کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کسی انسان کو اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف مقصود نہیں ہوتی، وہ تکلیف ذریعہ بنتی ہے طرح طرح کی نعمتوں کا، طرح طرح کی نعمتیں جو اس کو آگے میسر آنے والی ہیں. خاص طور پر مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا درجہ بڑھتا ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزیں ذکر کی، صبر اور رجوع اللہ، اور پھر فرمایا لعلک ترضى، کہ امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی ہم اتنا آپ کو دیں گے اور اللہ تعالی کی ایسی سکینت آپ کے دل پہ نازل ہوگی اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الضحا میں بھی آئی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وقتی تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ لعلک ترضى، امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اسی کو بعض قراء نے ترضى بھی پڑھا ہے، لعلک ترضى مجھول کے صیغے کے ساتھ کئی قراء نے، اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو راضی کر دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا آپ کو، اتنا دیا جائے گا کہ آپ کو راضی کر دیا جائے گا. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، دو حکم دیے، ایک صبر اور دوسرے رجوع اللہ. آگے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، طرح طرح کی زیب و زینت، آپ زیادہ ان کو آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھیے، آنکھیں لمبی کر کر کے ان کو نہ دیکھیے. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہوتا ہے اصل میں خطاب ہوتا ہے امت کے لوگوں کو، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا کہ دنیا کی جو زیب و زینت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی طرف آدمی کو آنکھیں لمبی کر کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھیں لمبی کر کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی کی کوٹھی نظر آ رہی ہے، کسی کی کار نظر آ رہی ہے، کسی کا لباس نظر آ رہا ہے، کسی کا موبائل نظر آ رہا ہے، کسی کی گھڑی نظر آ رہی ہے، کسی کی دکان نظر آ رہی ہے، کسی کی فیکٹری نظر آ رہی ہے، کسی کا کاروبار نظر آ رہا ہے، کسی کا منصب نظر آ رہا ہے، کسی کا جاہ و جلال نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے۔ اور علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ جو فرمایا کہ آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے، اس میں اشارہ ہے کہ اچٹتی ہوئی سی نظر پڑ جائے تو معاف، اچٹتی ہوئی نظر پڑ جائے مگر آدمی اس کو سوچے نا، ان چیزوں کے پیچھے نہ لگے، ان کو بہت زیادہ توجہ سے نہ دیکھے تو اچٹتی ہوئی نظر معاف ہے۔ لیکن دوسروں کی چیزیں دیکھتے رہنا اور جلتے رہنا، دوسروں کی چیزیں دیکھتے رہنا اور اپنی محرموں کو سوچتے رہنا، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں نہ چیزیں باقی رہتی ہیں نہ آدمی باقی رہتا ہے، بلکہ چیزیں تو باقی رہتی ہیں آدمی نہیں باقی رہتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اس دنیا میں چیزیں تو پھر بھی رہ جاتی ہیں، چنانچہ دکان بھی کھڑی رہتی ہے، مکان بھی کھڑا رہتا ہے، فیکٹری بھی رہتی ہے، بازار بھی چلتے رہتے، آدمی بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ آدمی تھا، یہاں رہتا تھا، وہ استعمال کرتا تھا، اب وہ چلا گیا، اب اس کے بیٹے استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ بھی چلے گئے، پوتے آ گئے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشکات وغیرہ میں موجود ہے، بڑا خوبصورت مقولہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا الدنیا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له، دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ یہ دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہ ہو، کیا مطلب کہ آپ کہتے ہیں میرا گھر، میرا گھر، میرا گھر، سوال یہ کہ آپ کا گھر کون سا ہوگا؟ آپ کا گھر تو وہ ہوگا یا میرا گھر تو وہ ہوگا کہ جس سے مجھے نکالا نہ جا سکے، وہی تو گھر ہوگا میرا۔ اور اگر کوئی بھی کان پکڑ کے میرا باہر نکال دے تو پھر میرا گھر تو نہ ہوا، وہ تو اس کا ہوا۔ اب اس دنیا کی حالت یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا مکان ہے، لیکن سانس نکلتی ہے، چار آدمی اس کو چار پائی پہ ڈالتے ہیں، اس گھر سے نکال دیتے ہیں، نہ گھر اس کا رہا، نہ فرنیچر اس کا رہا، نہ ساز و سامان اس کا رہا۔ وہ کہتا تھا میرا گھر، میری کوٹھی، میرا سامان، اب وہ تیرہ 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 ہو گیا، یہ بیوی نے لے لی، ایک بچے نے لے لیا، یہ دوسرے بچے نے لے لیا، وہ کسی اور نے لے لیا، ذوی الفروض نے لے لیا، اصحابات نے لے لیا، سب تقسیم ہو گیا۔ اس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا الدنیا دار من لا دار له، دنیا تو گھر ہے اس شخص کا جس کا کوئی گھر نہ ہو، ولہا یجمع من لا عقل له، اور اس دنیا کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہ ہو۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ولا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے مت دیکھیے، آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے اس سامان کی طرف جو ہم نے مختلف کافروں کو دیا ہے دنیا کی زیب و زینت کا۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھیے، الا ما متعنا به، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے سامان دیا ہے، ازواج منہم، مختلف کافروں کو، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کا، دنیا کی زیب و زینت کا جو سامان ہم نے مختلف لوگوں کو دیا ہے، کافروں کو دیا ہے، ان کی طرف آپ آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے۔ کیوں؟ آگے قرآن نے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ تو ہم نے ان کو دیا ہے تاکہ ہم اس سامان میں ان کو آزمائیں، یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ ہے صحیح سوچ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہم تو جب بھی کسی کے پیسے دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، خوش ہے یا یہ عذاب ہے اس کے لیے، نعمت ہے یا نقمت ہے، نعمت ہے یا عذاب ہے، کچھ پتہ نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو جو چیز دیتے ہیں وہ ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے لیتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، پروردگار آدمی کو آزماتا ہے، اس کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ آدمی کو آزماتا ہے، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو آدمی کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كَلَّا، ہرگز نہیں، اللہ کا کسی کو نعمتیں دینا اکرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی سے نعمتیں لے لینا یہ اہانت نہیں ہے، نہ وہ اکرام ہے نہ وہ اہانت ہے، بلکہ وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے کر آزماتے ہیں، کبھی بیماری دے کر آزماتے ہیں، کبھی پیسے دے کر آزماتے ہیں، کبھی پیسے لے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد لے کر آزماتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی ماں باپ کو لے کر آزماتے ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا آزمائش ہے۔ اس کو فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ جو ہم نے کافروں کو مختلف سامان دیے ہیں یہ ان کو آزمانے کے لیے، اس لیے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ اپنی دونوں آنکھیں لمبی کر کر کے مت دیکھیے، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس سامان کی طرف جو ہم نے مزے کے لیے دیا ہے۔ متاع یمتع کے معنی ہوتے ہیں مزہ لینا، متاع کہتے ہیں سامان کو جس سے انسان نفع اٹھائے، جو سامان ہم نے ان کو مزے کے لیے دیا ہے، ازواج منہم، مختلف کافروں کو، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کا، آپ اس سامان کی طرف اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے مت دیکھیے، لِنَفْتِنَهُمْ فِي، ہم ان کافروں کو اس سامان میں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک مفہوم ہے جس کو میں نے عرض کیا، ایک اور بھی اس کا مفہوم بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں ہیں یہ خود فتنہ ہے، یہ خود ایک مصیبت ہے۔ اگر آپ کے پاس 3-4 کمروں کا مکان ہے جی، تو آپ کو 3-4 کمروں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کے جناب بہت بڑی کوٹھی، کئی کوٹھیاں ہیں، ہر کوٹھی کے اندر اتنے سارے کمرے ہیں، تو اس کو ان تمام کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس سواری ایک ہے تو آپ کو صرف ایک سواری کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس 5 سواریاں ہیں تو 5 سواریوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، ان کے اخراجات چاہیے، ان کے ڈرائیور چاہیے، ان کے ملازم چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ اور فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دنیا بڑھتی چلی جائے آدمی کو راحت ملے، الٹ ہوتا ہے کہ جوں جوں یہ دنیا کی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، جتنی دولت ہوگی، جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی، اتنا ہی محتاج ہوگا۔ آپ اپنا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاتے ہو، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، دارالقامہ میں عیش ہے آپ کے، لیکن جس آدمی کے اتنا سارا سامان ہو، اتنے سارے نوکر ہوں، ان سب کو تنخواہیں بھی دینی ہیں، اور ہر وقت ہر ایک سے ڈر ہے کہ کہیں چیز نہ میری چرا کے لے جائے, اس پر گارڈ بٹھا دیے. پھر گارڈوں سے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں, اس کے اوپر ایک اور ایجنسی والے بٹھا دیے. مصیبت کھڑی ہو گئی. وہ جو دنیا کا سامان تھا جو آدمی نے اپنی راحت کے لیے استعمال کرنا تھا, اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی سامان اس کے لیے فتنہ بنا دیا. اس کو قرآن نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے مت دیکھیے ان سامان کی طرف, ان چیزوں کی طرف جو ہم نے مختلف کافروں کو دیا ہے دنیا کی زیب و زینت کا. یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو اس میں فتنے میں ڈالیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں حلال طریقے سے جو رزق مل جائے وہ بہتر ہے, وہی باقی رہنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قناعت کی برکت سے اور اس شکر کی برکت سے آخرت کے اندر جو رزق عطا فرمائیں گے وہ بھی بہترین ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا. اللہ تعالی خود اپنی رضا سے جو دے دیں وہ تو خیر ہے, لیکن جو آدمی اپنے حرص حوس اور دنیا کی محبت اور دنیا کے پیچھے دوڑ میں حاصل کرتا ہے, عام طور سے وہ آدمی کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. نہ اس سے اس کی دنیا صحیح ہوتی ہے نہ آخرت صحیح ہوتی ہے. اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ تھوڑی سی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, آرام سے کھاؤ اور آخرت کی تیاری کرو, تو یہ بہتر ہے اس بہت سارے سے. اس کو قرآن نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, تیرے رب کا رزق یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, خود بھی اس کے اوپر قائم رہیے. لا نسألوک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک, رزق تو ہم آپ کو دیں گے. والعاقبۃ للتقوی, اور اچھا انجام تقوی کے لیے ہے. یہاں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے اوپر استقامت فرمائیے. چنانچہ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, خود بھی اس پر دوام فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کو تشریف لے جاتے تھے برابر گھر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں, اور جا کر ان کو نماز کے لیے بیدار کرتے تھے, اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. معلوم ہوا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے, اور یہ ہر شخص کی شرعی ذمہ داری ہے. اٹھے جو اٹھتا ہے تو اپنے لیے, اور نہیں اٹھتا تو اس کے اپنے لیے خرابی ہے, لیکن اٹھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھانے کی کوشش کرے, اٹھائے. ہمارے دادا تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنے ہر کمرے کے اوپر صبح کو دستک دیتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر دوام کرو. تو آدمی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرے, نماز کے لیے اٹھائے, دروازہ کھٹکھٹائے, آواز دے, اٹھ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو, اٹھ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو, اٹھ جاؤ بھائی نماز پڑھ لو. آدمی یہی کر سکتا ہے. چارپائی تو بس اوقات نہیں الٹ سکتا, ظاہر ہے شادی شدہ بیٹا ہے, اس کی بہو ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر چیز ایک حد میں ہی ہوتی ہے. لیکن ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حکم ضرور دیں, اٹھانے کی کوشش ضرور کریں. اٹھے تو اس کو ثواب ہے, نہیں اٹھے گا تو اس کو گناہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے اٹھانے کی بھی کوئی کوشش نہ کی, ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر جم جائیے, نماز پر جم جائیے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق ہم آپ کو دیں گے. کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم دیں گے، کیونکہ اللہ تعالی رزاق ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آدمی کا جو کام ہے وہ صرف اسباب مہیا کرنا ہے، ورنہ رزق کا پیدا کرنا اور رزق دینا یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے. دیکھیے کسان ہے، وہ بیج لیتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، بیج اس میں ڈال دیتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے. اب اس بیج کو پھاڑنا، پھاڑ کر اس سے کونپل نکالنا، پھر اس سے پودے نکالنا، پھر ہر پودے کے اندر گندم، جو، چاول یا جو بھی ہے وہ پیدا کرنا، پھر اس کو بڑھانا، یہ کسان کے بس سے باہر ہے. کسان کے بس سے باہر ہے. کسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ ہل چلا دے، زمین کو نرم کر دے، پانی دیتا رہے، پانی دیتا رہے، بس اپنے وقت پر پانی دیتا رہے، جتنا پانی مناسب ہے، تھوڑا یا زیادہ. باقی جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس پر مجھے اپنے والد کی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، سنانے میں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی دکان تھی اور ہے، ادارہ اسلامیات انارکلی میں، لاہور شہر میں بڑا بازار ہے انارکلی. تو اس میں بھی بہت عرصے وہاں بیٹھا ہوں اس دکان پہ، میں نے بھی بہت تجارت کی الحمدللہ. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بتاتے تھے کہ میری دکان انارکلی میں، سخت بارش ہو رہی تھی اور ڈیڑھ دن گزر چکا تھا بارش ہوتے ہوئے، سڑکوں پہ گلیوں میں پانی جمع ہو چکا تھا. تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا میں دکان کھولوں یا نہ کھولوں، گھر بھی قریب تھا کہ دکان پہ جاؤں یا نہ جاؤں، پھر سوچا کہ نہیں، میرا کام دکان کھولنا ہے، باقی رزق دینا نہ دینا یہ تو اللہ تعالی کا کام ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں جا کے دکان پہ کھولی، میں نے دکان پہ بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ گاہک تو کوئی آنے کا سوال ہی نہیں کیونکہ پانی بھرا ہوا ہے، بارش برس رہی ہے. کہتے ہیں اسی میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے برساتی پہنی ہوئی ہے، اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے پلاسٹک کا وہ پورا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ چلا آ رہا ہے، دکان میں آیا اور کئی سو روپے کی کتابیں خریدی، پھر اس کو بغل میں دبایا، برساتی کے اندر لے کے اور پھر واپس چلا گیا. میرے والد صاحب فرماتے تھے میں حیران تھا کہ یہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ تو گھر سے نکل، اس برسات میں برستے ہوئے پانی میں کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ تجھے کتابوں کی ضرورت ہے، تو فارغ ہے، اس وقت میں تو جا کے خرید لے، لا کے تجھ اور تو کچھ کام نہیں کر سکتا، دینی کتابیں پڑھ. وہ گھر سے نکلا، ہماری دکان پہ آیا، کتابیں خریدی، پیسے دیے، اس کو کتابوں کی ضرورت تھی، والد صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو رزق دیا، اس کو بھی رزق دیا، اس کو بھی رزق دیا. رزق دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آدمی کا کام تو صرف جھولی پھیلانا ہے، اس جھولی کے اندر ڈالنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. آدمی کا کام تو ہل چلا کر بیج ڈال دینا ہے، باقی اس پہ پودے لگانا، اس میں جناب پیداوار کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کا کام. باغ میں درختوں کی کو آپ پانی تو دے سکتے ہیں، لیکن آم آپ نہیں لگا سکتے، کھجوریں آپ نہیں لگا سکتے، آم لگانا، کھجوریں پیدا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. اس کو فرمایا گیا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کے لیے. اور علامہ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بھی ایک پیاری بات لکھی، فرمایا کہ کوئی آدمی اس آیت سے یہ نہ سمجھے کہ آدمی کو صرف اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، خود نماز پڑھنی چاہیے اور رزق کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس آیت کے ظاہر سے کوئی آدمی یہ غلط مطلب سمجھ سکتا ہے. کیونکہ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود نماز کے اوپر ثابت قدم رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقوی کے لیے. تو اس کے ظاہر سے کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے تو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی کسب حلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. جو کسب حلال کے ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے، لیکن بس اسی درجے میں کہ ہل چلا لیا، بیج ڈال دیا، پانی دے دیا، اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، پھر آ کے گوڈی کر دی، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو اپنا کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، اپنے اپنے اوقات میں نماز پڑھ. اور دلیل انہیں بڑی پیاری تھی، کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، کہ نور کن لوگوں کے گھر میں ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. معلوم کہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اس آیت کا بھی حاصل یہی ہے کہ اپنی طرف سے اسباب اختیار کر لو، لیکن بہت زیادہ اسباب کے پیچھے مت جاؤ. اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا اجملو فی الطلب وتوکلوا علیہ، کوشش کے اندر اختصار سے کام لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اپنی طرف سے دوائی لے لو، شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہے. اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لو، رزق دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو فرمایا گیا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کے لیے ہے. آگے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی کھلی دلیل لانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس قرآن سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی؟ اس قرآن کے اندر تمام پرانی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کی گواہی دینے والی ہے. تمام پچھلی کتابوں کی جو اہم مضامین تھے وہ سارے اس قرآن کے اندر جمع ہیں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرا لقوم یؤمنون. اسی لیے قرآن کو مہیمن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مہیمن ہے، یعنی اس قرآن کے اندر تمام پچھلی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، اس تمام پچھلی کتابوں کے جو اہم اہم مضامین ہیں وہ سارے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ کہہ دیجئے وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، ان کافروں نے کہا کہ یہ نبی اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے. اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس کھلی گواہی نہیں آئی ان مضامین کی جو پچھلے صحیفوں میں تھے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رسالت کا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رسول بھیجتے تو ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی بھیج دیا، قرآن کو بھی بھیج دیا، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت خود خراب کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل، اگر ہم ان کافروں کو نبی کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ساتھ، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ کہتے کہ اے پروردگار آپ نے ہماری طرف کیوں کوئی رسول نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تاکہ ہم آیات کی پیروی کرتے، تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی، رسول بھی بھیج دیا، نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب بھی بھیج دی، کتاب ایسی بھیجی جو قیامت تک محفوظ، نبی ایسا بھیجا جس کی تعلیمات قیامت تک محفوظ، کتاب ایسی قرآن کے قیامت تک محفوظ۔ ایک شوشے کی تبدیلی نہیں ہو سکی 1433 سال میں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے آپ کے جتنے سنتیں ہیں جو فرائض واجبات کے قبیل سے ہیں، ساری کی ساری مکمل طریقے سے محفوظ ہیں تاکہ ہر مسلمان آسانی سے ان کے اوپر عمل کر سکے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھی بھیج دیا، قرآن بھی بھیج دیا، قیامت تک محفوظ، اب کوئی مانے تو اس کا فائدہ، نہ مانے اس کا نقصان۔ آخر میں فرمایا قل کل متربص فتربصوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے والے تھے، ومن اہتدا، اور کون ہدایت یافتہ تھے۔ کیا مطلب کہ آج تو تم بحث کر رہے ہو اور بحث پر تلے ہوئے ہو اور طرح طرح کے دلائل دے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کر تم دین کا مقابلہ کر رہے ہو، لیکن آنکھیں بند ہوں گی تو دوسرے جہان میں جب آنکھیں کھلیں گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھے اور کون ہدایت یافتہ تھے۔ اسی کو علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں ہماری تو آنکھیں بند ہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی یہاں دنیا سے تو آخرت کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر، کون ہدایت یافتہ۔ اس کو آخر میں فرمایا قل کل متربص، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہر آدمی انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تم عن قریب جان لو گے کہ کون سیدھے راستے والے تھے، ومن اہتدا، اور کس نے ہدایت پائی۔ معلوم ہوا کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے حکم یہ کہ صبر سے کام لیتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں صبح شام، دن میں بھی رات میں بھی، رجوع اللہ، صبر اور رجوع اللہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، خود بھی نماز کے اوپر استقامت اختیار کریں، جو حلال ذرائع ہیں اور حلال اسباب ہیں ان کو اختیار کر لیں، جائز اسباب کو اختیار کر لیں، پھر اس کے بعد رزق دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ مخالف اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات صحیح تھی اور کس کی بات غلط تھی۔ قل کل متربص فتربصوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب صراط السوی، ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے والے تھے، ومن اہتدا، اور کس نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے سے بھی کہ آدمی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے والے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جب ہم اس آیت پر پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم تو پوری توجہ کرنی چاہیے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تاکہ جب میں نماز پڑھ کے جاؤں تو غلط راستے پہ نہ کہیں چلا جاؤں۔ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کہا گیا، یہاں اس کو صراط السوی کہہ دیا گیا، سیدھا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ میں جامعہ حاضر سے فارغ التحصیل ہوں، میرے ذریعے معاش کے لیے میرے دوست کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، خاص طور پر میرے بڑے بھائی سید ہاشم کے لیے دعا فرمائیں، جو کہ میرے بھائی کا ٹیسٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے. یا اللہ ہم سب کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، دعا کر لیجیے. اور ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اور ابھی اکرم شہزاد صاحب کا جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے شاید 4 یا 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا ضرا الا كشفته، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.